السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. کل کے پارے میں سے کیا یاد ہے؟ انسان جب اللہ کے دیے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے تو اس کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اگر عمل نہ کرے تو علم آتا ہے اور چلا جاتا ہے. جیسے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے، ہوا آنا رک جاتی ہے اور ہم پھر پہلے کی حالت میں آ جاتے ہیں. ان کو یہ بات بار بار یاد آتی رہی کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، تو وہ دیکھے کہ وہ کیا سرگوشیاں کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. مال خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں دینے میں اگر دل میں کوئی بخل آئے، کوئی تنگی آئے، تو اس وقت انسان کیا کرے؟ تسبیح ہی کثرت کر دے. تسبیح سے دل میں وسعت آتی ہے. سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے نا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے ان باتوں پر جو لوگ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتیں سن کر آپ کے دل میں تنگی آتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حل کیا بتایا گیا کہ پھر جب تنگی آئے دل میں تو کیا کرے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو اس لیے ہم سب کو بھی جب دلوں میں کوئی تنگی ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو اس وقت پھر تسبیح اور سجدوں سے کام لیں. دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد یا حسرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی. عام حالات میں اگر ہمارے مرد گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں تو ہم خواتین کا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کو پولائٹلی یاد کراتے رہیں کہ اذان ہو گئی ہے، احفظ اللہ یحفظ کا. اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. یہ دین دراصل ہماری ہی حفاظت کے لیے. سلام پھیلاؤ، سلامت رہو گے. اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا کہ کس طرح منافقین کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں تنگی کے مارے اور پھر اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اعراض کریں، معاف کریں، درگزر کریں. شیطان انسان کو نیکی کے کاموں میں بھی ایکسٹریم کی طرف لے جاتا ہے، جس سے اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
آج ہم قرآن مجید کے کچھ حقوق کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن مجید کا ہم پر کیا حق ہے. یاد رکھیے، قرآن مجید کے ہم پر پانچ حق ہیں: تلاوت کا حق، حفظ کرنے کا حق، تدبر کا حق، عمل کا حق، تبلیغ کا حق. سب سے پہلا حق تلاوت کا حق، کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اور تلاوت کا افضل وقت صبح کا وقت ہے، فجر کے وقت. لیکن اس کے علاوہ بھی دن اور رات میں جب بھی موقع ملے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں. کتاب کے وارثوں کی علامت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے، سورۃ البقرہ 121 میں: الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں. یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے جو اس کا انکار کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے بلکہ تلاوت کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، اور حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سیکھیں کہ حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی، الفاظ کیسے پڑھے جائیں گے، وقف کہاں ہوگا، اور پھر اس کو خوبصورت انداز میں بھی پڑھنا۔ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو زینت بخشو، قرآن کو خوبصورت بناؤ اپنی آوازوں کے ذریعے۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے پر گانے کا کچھ شوق ہوتا ہے، ہر شخص کچھ نہ کچھ ضرور گنگناتا ہے، لیکن جب انسان قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہونا سیکھ جاتا ہے، قرآن کی اچھی تلاوت خود کرتا ہے یا پھر کسی اچھے قاری کی آواز میں سنتا ہے، تو اس کے بعد کسی میوزک کا بھی شوق نہیں رہتا ہو۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب قرآن پڑھیں تو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھیں، صرف منہ کے اندر منون کرتے ہوئے نہیں ہے، چپ کر کے نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہونٹ بھی نہیں ہلتے، پھر انگلی پھیرتے چلے جاتے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ یعنی ٹیکسٹ پہ انگلی پھیرنا تلاوت نہیں ہے، تلاوت منہ سے بول کر اونچی آواز میں پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا بھی تلاوت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ شقیق بن سلمہ کہتے ہیں، عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصحف کو لے کر گزرا، یعنی سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا اور بہت خوبصورت اس کو سجایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا، مصحف کو سب سے بہتر جس چیز سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے۔ یعنی اگر تم سونے کے پانی سے بھی لکھ کے رکھ لو تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک تم اس کو اچھی طرح پڑھو گے نہیں، اس کا حق ادا کرتے ہوئے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ تلاوت کا فائدہ اور اجر و ثواب کتنا ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، ہر حرف پر نیکی ہے اور ہر نیکی 10 گنا۔ الف لام میم 3 حروف ہیں اور ان پر 30 نیکیاں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تلاوت صرف دن کے وقت نہیں ہونی چاہیے، رات کے بھی کچھ حصے میں تلاوت ضرور کریں، اور رات کو خاص طور پر کن صورتوں کی تلاوت؟ سورۃ ملک، سورۃ السجدہ۔ اب دیکھیے کہ اگر آپ اس سورت کو یاد کر لیں، سورۃ الملک کو، تو آپ بستر میں لیٹ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ صرف ہم بیٹھ کے مصحف کھول کر ہی پڑھیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو آپ سونے سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ تو دن رات تلاوت کرنے والا انسان قابل رشک انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک تو صرف دو آدمیوں پہ کیا جا سکتا ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات پڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پڑوسی اسے سنتا ہے تو کہتا ہے، کاش مجھے بھی وہ دیا جاتا جو اس کو ملا ہے، تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا، یعنی میں بھی پھر دن رات پڑھتا۔ پڑھنا مشکل کب لگتا ہے، کیوں مشکل لگتا ہے؟ جب ہمیں پڑھنے میں روانی نہیں ہوتی، ہماری زبان پر وہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ روانی کب آتی ہے؟ بار بار پڑھنے سے، پڑھتے رہنے سے۔ پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کی بالادستی کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی حق کو اونچا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اسے دیکھ کر دوسرا شخص کہتا ہے، کاش مجھے بھی مال دیا جاتا جیسے اس شخص کو دیا گیا، تو میں بھی اسی کی طرح کا عمل کرتا، میں بھی اپنے مال کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا اور ایسے ہی اجر پاتا۔ مسلم کی حدیث ہے، مومن کے قرآن مجید پڑھنے کی مثال ترنج کی طرح ہے۔ ترنج جیسے اورنج ہوتا ہے، اسی قسم کا، یعنی سٹرس فروٹ ہے، کہ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ خوشگوار ہے۔ اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس میں خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، یعنی ایمان تو بہرحال ہے۔ اور منافق کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے، جیسے نیازبو ہوتا ہے نا، بیزل، اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے. اور منافق کے قرآن نہ پڑھنے کی مثال حنزلہ کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں اور ذائقہ بھی کڑوا ہے, نہ خوشبو نہ ذائقہ. تو سب سے بہترین مومن کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے. پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت باقی اذکار سے افضل ہے, سوائے ان اوقات کے جو اذکار کے لیے خاص ہیں, جیسے نماز کے بعد کے اذکار ہیں یا صبح شام کے اذکار ہیں. تو ذکر کی جو باقی قسمیں ہیں ان سے زیادہ افضل ہے انسان قرآن کی تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس کے گھر میں تین بڑی بڑی موٹی حاملہ اونٹنیاں ہوں؟ ہم نے عرض کی, جی ہاں. آپ نے فرمایا, پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے. تین آیات جو تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لیے تین بھاری بھرکم موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں. اتنی بڑی کمائی ہے. اصل میں ہم فرض نماز کو کچھ بہت اہمیت نہیں دیتے, کیونکہ ہر روز پڑھتے رہتے ہیں نا, تو بس وہ ایک روٹین کی بات بن جاتی. ہم کہتے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, کچھ اور کریں تو شاید اس کا ثواب زیادہ ہو. حالانکہ فرض نماز کا اہتمام, اس کو صحیح طور پر ادا کرنا, اس کے لیے پاکیزگی اور طہارت اور وقت کی پابندی کا لحاظ رکھنا اور اس میں اچھے سے قرات کرنا, یہ زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے بنسبت کسی اور کام کے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ رمضان میں ظہر اور عصر کے وقت سوئے رہتے ہیں, ان کو دیر کر کے پڑھتے ہیں, اور پھر بعض اوقات مرد حضرات جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتے لیکن رات کو تراویح کے لیے ضرور جاتے ہیں. حالانکہ یہ ظہر اور عصر پڑھنا پوری رات کے قیام سے افضل ہے. یاد رکھیے, پوری رات کوئی کھڑا رہے تو اتنا اجر نہیں پا سکتا جتنا وہ اپنے وقت پر صحیح طور پر پڑھی ہوئی نماز سے پاتا ہے. فرض فرض ہے. سب سے زیادہ انسان جس سے اللہ کا قرب پاتا ہے وہ فرض نماز ہے. تو اس لیے فرض نماز کا اہتمام بھی ہو اور اس میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام بھی ہو. لیکن قرآن مجید کیسے پڑھ سکیں گے آپ اس میں, جب آپ کچھ حصہ حفظ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے رات میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے, اور یہ ڈھیر دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا, پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا, یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا, مٹھی بھرو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا, اے رب تو جانتا ہے کہ کیا بھروں؟ تو وہ فرمائے گا, ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو, یعنی جو چاہتے ہو لے لو. تو یہ سب قرآن مجید کے پڑھنے کی برکتیں ہیں. تو دن اور رات دونوں میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں میں, اور پھر جب موقع ملے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس چھوٹا مصحف ہونا چاہیے, اور اگر وہ نہیں تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اب ہر ایک کے موبائل میں قرآن مجید موجود ہے. جہاں کہیں موقع ملے, وضو ہے یا نہیں, کھولیے اور پڑھ لیجئے, جو یاد کیا ہے اس کو دہرا لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ قرآن سنتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
چلیے ہم اپنا پارا شروع کرتے ہیں. چھٹا پارا.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے, اپنی زبان پر بری بات لائے. اللہ کو یہ پسند نہیں الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے یا وہ اس کے حق میں حجت بنتی ہے یا وہ اس کے خلاف حجت بن جاتی ہے, یا وہ اس کو فائدہ دیتی ہے یا وہ اس کے نقصان میں اضافہ کرتی ہے. اس لیے انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولے, اور خاص طور پر غصے کی حالت میں, ناراضگی کے عالم میں کسی سے کوئی شکایت ہو تو اس موقع پر, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کے اندر برائی دیکھے اور وہ اس کا چرچا شروع کر دے, کسی کی غیبت کرنے لگے, کسی کو گالی دے, یا کسی پر کوئی الزام تراشی کرے, یا کسی کو بد دعائیں دینے لگے. کیونکہ انسان اگر کسی کو کوئی بد دعا دیتا ہے اور وہ اس کا مستحق نہیں تو وہ بد دعا واپس پلٹ کر دینے والے پہ پڑتی ہے. یعنی بعض لوگ بہت بے دریغ دوسروں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرا ہی غلط ہے, لیکن یہ بھی تو احتمال ہے کہ آپ خود ہی غلط ہوں, تو وہ بد دعا جو آپ کسی کو دے رہے ہیں وہ آپ پر ہی نہ آ پڑے, اس کا وبال آپ ہی کو نہ بھگتنا پڑے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بری بات کرتے ہوئے بارہا سوچے. پھر اسی طرح اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے تو انصاف والی شریعت ہے ہماری, ہمارے دین میں انصاف ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص مظلوم ہے, واقعی مظلوم ہے, اور اس کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے, تو ایسی صورت میں انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان دوسرے کو سنا کر انصاف لے سکتا ہے, اس ظلم کو دور کر سکتا ہے, یا اس ظلم کو دور کرنے کے لیے دوسرے سے مدد لے سکتا ہے. لیکن مظلوم کو بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات وہ اتنی بات نہیں کرتا جتنی بات ہوتی ہے, اس میں مبالغہ آرائی کر دیتا ہے, اور اس طرح وہ خود ظالم بن جاتا ہے, یا جھوٹ بولنے لگتا ہے, یا کسی پر بہتان لگا دیتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر خود نقصان اٹھاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ناپسندیدہ بن جاتا ہے. ہاں اگر واقعی ظلم ہوا ہے اور اتنی ہی بات انسان کر رہا ہے جتنی اسے پیش آئی ہے, تو اس کی اجازت شریعت میں دی گئی ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے, کیوں یہ اجازت دی گئی کہ انسان ایسے موقع پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے, تاکہ وہ اس سے اگلے سٹیپ پر نہ جائے, کسی کے خلاف کوئی اسلحہ نہ اٹھا لے, کسی کو قتل نہ کر دے, کسی کو ہاتھوں سے نہ مارنا شروع کر دے, یا پھر وہ لڑائی فساد دنگے میں وہ سب کچھ نہ بدل جائے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ غصے کے موقع پر، ناراضگی کے موقع پر صرف زبان نہیں ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہاتھوں کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ تو وہ بھی چلا دیتے ہیں، اور بہت سے قتل و غارت اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں، یعنی اچانک کسی نے غصہ دلایا، پہلے سے کوئی نیت ارادہ کوئی پلان پروگرام نہیں تھا، لیکن اچانک ہی کسی کی بات انتہائی بری لگ گئی اور اتنا شدید غصہ آیا کہ پھر حدیں پار کر گیا انسان. تو ایسی صورت میں انسان کو اگر وہ صاحب حق ہے تو بات کرنے کی اجازت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. صحابہ کو بڑا غصہ آیا اور وہ اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ صاحب حق ہے، اس کا حق ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو، یعنی تم لوگ اس کا قرضہ چکا دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس عمر کا نہیں جتنا اس کا حق بنتا ہے. آپ نے فرمایا وہ زیادہ ہی اس کو دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، یعنی حق میں کمی نہ کرے، زیادہ دینے کی گنجائش ہے تو زیادہ دے دے، کیونکہ زیادہ دینا احسان کرنا ہے اور محسنین اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، وہ مظلوم کی بات بھی سن رہا ہے اور اسی طرح ظالم نے جو کچھ کیا وہ بھی جانتا ہے، دونوں طرف کو جانتا ہے، لہذا وہ پورا پورا انصاف کرے گا. ان تبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ انسان کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ، یعنی اپنے حق کو چھوڑ دو پھر بھی بھلی بات زبان سے نکالو. مثلا اگر آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ اس کو جواب میں کہتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں سمجھ دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یعنی کوئی اچھا جملہ بول دیتے ہیں، یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، یعنی خاموشی اختیار کر لو. تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. تو زیادہ پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اپنا حق واپس لے لے انسان، اور بری بات کے جواب میں یا تو اچھی بات کرے یا پھر خاموشی اختیار کر لے. اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سے جزا پانے کے لیے درگزر کرتا ہے اور احسان کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس پر احسان فرمائیں گے، اسے اللہ کی محبت حاصل ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا، یعنی آپ کی تلوار کا جو ہینڈل تھا اس پر لکھا ہوا تھا، جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. یعنی اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور پھر آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کی زیادتی تھی تو سوری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ انسان کا غصہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، پھر سوچتا ہے اتنی بڑی بھی کیا بات تھی جس کو میں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا. یعنی اس پر پھر لمبی ناراضگیاں نہیں مومن پالتا، جلد اس کیفیت سے باہر آتا ہے. اور جو درگزر نہیں کرتا اس سے درگزر نہیں کیا جاتا، یعنی اگر آپ کسی سے درگزر نہیں کر سکتے، اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس کو ایکسکیوز نہیں کر سکتے، تو پھر آپ خود بھی تیار رہیے، کیونکہ ہیں تو آپ بھی انسان نا، کسی نہ کسی وقت تو پھسلیں گے، کسی نہ کسی وقت تو آپ سے بھی کوئی ایسی حرکت ہو ہی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، اور جو کسی سے توبہ یعنی سوری قبول نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا. تو ہر شخص کو گناہ سے خود بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے کسی کو نہ مانیں گے، یعنی ہماری اپنی چوائس ہے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ سب پکے کافر ہیں، وعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جس جس چیز پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ کہ سارے رسولوں کو مانیں، سارے پیغمبروں کو مانیں، سب پر ایمان لائیں، پھر اسی طرح ساری کتابوں پر ایمان لائیں، سارے فرشتوں پر ایمان لائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اہل کتاب بعض پیغمبروں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انکار ہی کرتے ہیں، پھر اسی طرح سب کتابوں کو بھی وہ نہیں مانتے، سب فرشتوں پر بھی ایمان نہیں، جبریل کے ساتھ تو ویسے ہی دشمنی ہے۔ اس سے انسان کے ایمان میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میں سارے قرآن کو مانتی ہوں بس اس ایک آیت کو ماننے کو میرا دل نہیں چاہتا، تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ایمان ایک ہول سم چیز ہے، پورا پیکج ہے، جس جس چیز کو ماننے کو کہا گیا ہے ان سب چیزوں کو ماننا ہوگا، اس میں آپ کی چوائس نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے جسے قبول کرنا ہوگا۔ اور سچے مومن کون ہیں؟ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے، جیسے پیچھے پڑھا ہم نے، لا نفرقوا بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں رکھتے، جو رسول ہیں ان سب کو ہم رسول مانتے ہیں۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ایمان کا بھی بہت بڑا وزن ہے، اصل میں ایمان چونکہ ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی مل گیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور بچپن سے لا الہ الا اللہ پڑھا دیا گیا تو ہم نے پڑھ لیا، چاہے شعوری طور پہ پڑھا یا نہیں، لیکن اس کو ہم کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے۔ ایمان کی قدر و قیمت اس سے پوچھیے جس کو بڑی مشکلوں کے بعد ملا ہو، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی طرح طرح کی مشکلات آئی ہوں۔ مکہ والوں پہ آپ دیکھیے، مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، حضرت بلال کے بارے میں سوچئے، حضرت عمار کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت سمیہ اور دیگر خواتین، کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی انہوں نے کیا قیمت ادا کی، کیسی کیسی سخت تکلیفیں برداشت کی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر اس کو میزان میں رکھ دیا جائے تو میزان جھک جائے۔ اللہ پر ایمان لانا، اور جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہے ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، اسی پر پھر انسان کی باقی عبادات کی قبولیت کا انحصار ہے، اسی پر انسان کے سارے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے، اچھے اخلاق کی قبولیت بھی جبھی ہے، لوگوں کو کچھ دینے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا اجر و ثواب بھی اسی صورت میں ہے کہ انسان اپنے ایمان میں پکا ہو، درست ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ الیقین الجازم، کا یقین کہ یہ سب حقیقتیں جن کی ہمیں نشاندہی کی گئی، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، یہ بالکل اسی طرح ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اگر آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پہ نازل کرا دیں، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ یاد رکھیے کہ بعض مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں، جیسے ان لوگوں کے مطالبے پر ان کا حال ہوا تھا، یعنی انسان کو اپنی حیثیت، اپنا مقام دیکھ کر بات کرنی چاہیے. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کئی پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا. کیا بہتان تھا؟ کہ نعوذ باللہ ان کے تعلقات یوسف نجار کے ساتھ تھے، یعنی بدکاری کا الزام لگایا، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں، یعنی جھوٹی تہمت لگا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. یعنی اتنی دلیری، اور ہیں اہل کتاب، کتاب والے، اور اللہ کے رسول کو قتل کر کے فخریہ اس کا اعلان کر رہے ہیں، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، وما قتلوہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، نہ صلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو پکڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے لوگ پہنچے تو انہوں نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے میری جگہ اپنے آپ کو پیش کرے؟ تو اس پر ایک حواری نے کہا کہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور انہوں نے ان کو قتل کر کے یہ سمجھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. ولیکن شبہ لہم، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، یعنی مختلف طرح کے بیانات ہیں. کوئی کہہ رہے تھے کہ وہ مسیح نہیں تھے جو صلیب پہ چڑھائے گئے، کوئی کہہ رہے تھے کہ صلیب پر تو چڑھائے گئے لیکن وہاں نہیں فوت ہوئے، وہ جب نیچے اتارے گئے جب بھی ان کے اندر جان تھی. کسی نے کہا کہ انہوں نے صلیب پر وفات پائی، پھر وہ جی اٹھے اور کم از کم 10 مرتبہ اپنے مختلف حواریوں سے ملے اور ان سے باتیں کی، یعنی ان کے اپنے بیانات بھی بہت متفرق ہیں. تو فرمایا اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، پکی بات ہے وہ قتل نہ کر سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، بلند کر لیا. رفع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا. اللہ نے ان کو بلندی عطا کر دی، جسمانی اور روحانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ جو جملہ ہے نا، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے ان کو اوپر لے لیا، بلند کر دیا، تو یاد رکھیے اللہ اپنے دوستوں کو عزت بخشتا ہے. اسی لیے بعد میں یہ صفت بیان ہوئی کہ اللہ عزیز ہے، وہ عزیز ہے، اور اس کے عزیز ہونے کی وجہ سے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی عزت عطا کرے اور ان کی سرپرستی فرمائے، ان کی حفاظت کرے. اور یاد رکھیے جس کا سرپرست اللہ ہو جائے، جس کی مدد اللہ کرے، جس کا ساتھ اللہ دے، پھر اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا. حضرت ابن عباس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا کہ یاد رکھو ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اس لیے کسی کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کیا کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ کوئی شخص بلا وجہ آپ پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، کبھی آپ پہ جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، آپ کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسے میں بھی ٹھنڈے رہیے، اطمینان سے رہیے، اور اپنا معاملہ اللہ سے درست کیجئے، رجوع اللہ کی طرف کیجئے کہ مجھے اللہ کا ساتھ مل جائے. اور جب اللہ کو آپ یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا. اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. اور جس کے پاس اللہ کی مدد ہو پھر وہ ناکام نہیں ہو سکتا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کسی انسان کی طرف سے کوئی دشمنی ہو، کوئی ہمارے خلاف کچھ لکھ دے، کچھ بول دے، کسی طرح ہمیں ستائے، تو ہم جواباً اسی طرح یا اسے بھی زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم خود ہی اس کو کافی ہو جائیں گے، لیکن ہم خود نہیں کافی ہو سکتے. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ سچویشن پیش کیوں آئی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں سچائی کیا ہے. جو بھی شخص میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو مجھے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مدد لینی چاہیے، جیسے حضرت عائشہ نے کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ قرآن مجید میں ان کے حق میں وہ آیات اتری جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، اللہ نے ان کا دفاع کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ اللہ عز و جل اس شخص کو جس کا اسلام میں کوئی حصہ ہو اس کی طرح نہیں کرے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو. اور اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ. یعنی جو شخص ان فرائض کی پابندی کرتا ہے قیامت کے دن اس کا مقام کچھ اور ہوگا بنسبت اس کے کہ جو ان کی پابندی نہیں کرتا. دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ عز و جل دنیا میں جس بندے کا سرپرست بن جائے قیامت کے دن اسے وہ کسی اور کے حوالے نہیں کرے گا. اللہ کی یہ دوستی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قائم رہے گی. نمبر تین یہ کہ جو شخص کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انہی میں گن لیتا ہے، انہی کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا ایک چوتھی بات بھی ہے جس پر اگر میں قسم اٹھا لوں تو مجھے امید ہے کہ میری قسم نہیں ٹوٹے گی، وہ یہ کہ اللہ عز و جل جس بندے کی دنیا میں پردہ پوشی کر دیتا ہے، اس کا عیب چھپا دیتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ اس کا عیب چھپا دے گا. اور اللہ کس کا عیب چھپاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب ڈھانک دے گا. ہم سب سوچیں کیا واقعی ہم کسی کی غلطی، عیب، کوئی اس کے اندر کمی، کوتاہی، برائی دیکھ کر چپ رہتے ہیں؟ یا چار لوگوں کو بتا کے ہی دم لیتے ہیں؟ کون فرشتہ ہے ہم میں سے؟ کون یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں؟ جب ہمارے اندر غلطیاں ہیں تو اسی طرح انسان ہونے کے ناطے دوسروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالی ہمیں ان کا کوئی عیب دکھا دیتا ہے تو پھر ہمیں اگر ان کی خیرخواہی مطلوب ہے تو ان کو ہی بتائیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. لیکن اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر ایک کو بتاتے پھریں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو جس کی غلطی؟ کیا اس سے اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں. بعض وقت ہم اشاروں کے نایوں سے دوسروں کے عیبوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں لوگوں کو، کبھی کبھی ہنستے ہیں، کبھی ان پہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہیں، کبھی منہ سے بول کر کسی کا عیب بیان کرتے ہیں، اور کبھی اشاروں سے، کبھی آنکھ کے اشارے سے، اور کبھی مسکرا کے، اور کبھی بھمے چڑھا کے، اور کبھی بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلا کے. ان سب بھونڈی حرکتوں سے، ان سب بد اخلاقی والی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. کوئی بھی چیز ناپسندیدہ ہو تو نگاہ پھیر لیں، زبان بند کر لیں، اور اگر آپ کو اس سے واقعی محبت ہے تو اس کو جا کے بتا دیں. یہ نہیں کہ اوروں کو بھی اکٹھا کر کے اس پہ ہنسنا شروع کر دیں. یاد رکھیے کسی کی غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو مردے کا گوشت کھانا، ہاں، قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال میں غیبت دیکھے گا تو اس کو یوں نظر آئے گا کہ جیسے اس نے بہت سے مردوں کے اوپر دانت نوچے، بیک بائٹنگ، ان کی بیک کو بائٹ لگائے، یہ سب دکھایا جائے گا. ہماری سلامتی کس میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ہم کسی کی برائی کے پیچھے نہ پڑیں، لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں. لڑ رہے ہیں تو ان کی صلح کرا دیں، لیکن بلا وجہ کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں. جب تک ہم اس سے باز نہیں آئیں گے نا، تو ہم کسی کو نہیں، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے رہیں گے پہنچاتے رہیں گے. تو جو چاہتا ہے وہ سلامت رہے، وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو سلامت رکھے.